السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور سبقت حاصل کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت، کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے اس جنت کو بنایا گیا، سنوارا گیا، سجایا گیا. آج کی اس مجلس میں جنت، آسان جنت کے طلبگار کون ہیں، اور آسان جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اونٹ چرایا کرتے، ایک مرتبہ میری باری آئی اونٹ چرانے کی. اونٹ چرانے کے بعد میں جب واپس مدینہ کے شہر کی طرف آیا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور کچھ بات فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے بہترین طریقے سے، جو وضو کرے بہترین طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھ لے، اپنے دل کو اور اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف کر کے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا. وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، ما اجود هذه، یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. میرے آگے سے آواز آئی، جو اس سے پہلے بات تھی وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، جو اس سے پہلے بات تھی وہ اس بات سے زیادہ اچھی تھی. تو میں نے آگے جھانک کر دیکھا، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا، میں نے مڑ کے دیکھا جب آپ آ رہے تھے تو مجھے علم ہوا کہ آپ دیر سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس بات سے پہلے، ما من احدکم یتوضأ فیسبغ الوضوء، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایھا شاء، الا یہ کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالی جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروازے جو ہیں کھول دیں گے اور یہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، جنت میں داخل ہو جاؤ جس دروازے سے تم چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17، آئیں دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا پیغام ہے اور کیا سبق ہے ہمارے لیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اونٹ چرایا کرتے تھے، یعنی محنت اور مشقت کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اسی پہ زندگی ساری گزاری تھی، یہ بات درست نہیں۔ دنیا کا حق دنیا کو دیا اور دین کا حق دین کو دیا۔ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن محنت کرتے تھے اور اونٹ چراتے تھے حلال روزی کمانے کے لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، باری باری یہ عمل کرتے، اس لیے کہ کچھ لوگ اونٹ چراتے تھے اور دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب واپس شدید تھکن کی حالت میں، آپ دیکھیں کہ اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں، مدینہ شہر کے باہر جا کر شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر اونٹ چرایا کرتے تھے، جب واپس آتے گھر میں نہ جاتے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ وقت کی قیمت دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تھکاوٹ ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، جسم کمزور نڈھال ہو چکا ہے، شام ہو گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں، گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ کل انہوں نے غور سے سنا، آج ہمیں یہ حدیث ملی، اگر کل غور سے نہ سنتے تو آج ہم بھی اس حدیث سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم البشیر النذیر، بشارت دینے والے، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آسان جنت کی بشارت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ تم میں سے کوئی بھی مسلمان، پہلی روایت میں مسلمان کا لفظ ہے، کوئی بھی مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہے اور وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بہترین طریقے کا وضو، اور وضو کرنے کے بعد، بہترین طریقے کا وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے اپنا دل اور چہرے کو اپنے رب کی طرف کر کے۔ صرف قبلہ رخ نہیں, قبلہ رخ ہمارے چہرے سے کرتے ہیں, ہمارے دل کہیں اور ہوتے ہیں, سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں. نہیں, ایسے نہیں. اپنا دل اور اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف, اسے کہتے ہیں اخلاص. یہ اخلاص ہے, یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا. جس نے ایسا کیا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت نہیں ہے, وجبت له الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. اور جب واجب کا لفظ آ جائے, آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے, ایسا عمل کرو اور جنت پالو. یہ مشکل عمل ہے, یہ آسان جنت ہے. تو انہیں یہ بات اچھی لگی, کہاں گئے وہ پسینہ, کہاں گئی وہ تھکاوٹ, وہ سارے دن کی مشقت سب بھول گئے. جب جنت کا لفظ آتا تھا نا تو صحابہ کرام ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے. فرماتے ما اجودھا, کتنی پیاری بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. یہ انسان تب بات کرتا ہے جب اس کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے, جب اس کی پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں تب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سیاحتوں کی خبر رکھتے تھے, جو آج ہم بھول گئے. جب انہوں نے پیچھے سے سنا کہ کوئی شخص ایسا کہہ رہے ما اجودھا, کتنی پیاری باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں جو اس سے پہلی بات تھی اس سے زیادہ اچھی تھی. اب حضرت عقبہ کو اور شوق ہو, وہ کون سی بات تھی؟ اگر یہ اتنی اچھی لگی ہے مجھے تو وہ پتہ نہیں کون سی بات ہوگی جو اس سے زیادہ اچھی تھی, جس سے سننے سے میں محروم ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت عمر فرماتے ہیں جب آپ آ رہے تھے میں نے مڑ کے دیکھا تھا, یعنی حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو دیکھتے رہتے کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا, تاکہ اس تک یہ علم پہنچایا جائے جو وہ حاصل نہیں کر سکا. اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کی وجہ تو ہوتی ہے. عمر فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے اور آپ دیر سے آئے, تو وہ کون سی اچھی بات تھی جو آپ نے نہیں سنی؟ یہ بیان کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی, پہلے تھی مسلمان کا لفظ ہے مسلم کا, اس روایت میں تم میں سے کوئی شخص بھی, کوئی بھی شخص اگر وضو کرے بشرطیہ کہ بہترین طریقہ کا وضو, فیسبغ الوضوء, یعنی پانی کو بہترین طریقے سے وضو کے سب اعضاء پر بہترین طریقے سے پانی کو لگائے, پورا وضو کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا, وہ وضو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیا کرتے تھے وہ بہترین وضو ہے. جس نے وضو اس طریقے سے کیا, بہترین طریقے کی وضو کرنے کے بعد اس شخص نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ شہادت. کلمہ شہادت ہے نا, کلمہ شہادت. جس نے بہترین طریقے کا وضو کیا پھر کلمہ شہادت کو پڑھا, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اے میرے بندے, جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے اسباق ہیں, میں صرف دو یا تین چیزوں پر اکتفا کرتا ہوں. نمبر ایک, بہترین طریقے کا وضو کیسا وضو ہوتا ہے؟ آسان جنت ہے, اور جنت میں جانے کے لیے سارے کے سارے لوگ تڑپتے ہیں. آپ ہندو سے پوچھیں, یہودی سے پوچھیں, عیسائی سے پوچھیں, مسلمان سے پوچھیں, کسی سے بھی پوچھیں, جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو اس آسان جنت میں جانے کے لیے آسان طریقہ ہے، مشکل اس کے لیے ہے جس نے اپنے اوپر مشکل کر دیا ہے۔ تو نمبر ایک، بہترین طریقے کا وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر دو، کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے اور کیا صرف زبان سے کہنا کافی ہے کیا؟ اور آخر میں جنت اور جنت کے آٹھ دروازے اور اتنی عظیم اور چوڑی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، نہ بھائی پتہ نہیں کتنی ہے۔ بہترین طریقے کا وضو کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ صحیح احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، بہترین طریقے کا وضو بیان کر دیا۔ بخاری مسلم میں، سنن میں یہ احادیث موجود ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بیان کیا۔ مختصراً میں بیان کرتا ہوں، وضو کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو دل میں یہ نیت ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، یاد رکھیں۔ دل میں یہ نیت ہے کہ میں یہ اس ترتیب سے کیوں، کبھی پہلے ہاتھ دھو رہا ہوں، پھر منہ دھو رہا ہوں، پھر بازو، پھر سر کا مسا، یہ ترتیب اس ترتیب سے کیوں دھو رہا ہوں میں؟ یہی نیت ہے کہ نماز کے لیے میں یہ وضو کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ نمبر دو، اگر ہاتھ پر، بازو پر، چہرے پر، پاؤں پر تیل، پینٹ یا کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کو جسم پر لگنے سے روکے، اس کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر دو، کیونکہ جب تک پانی جسم پر نہیں لگتا وضو نہیں ہوتا۔ تو اچھے طریقے سے صابن سے یا سرف سے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ اور پاؤں، جہاں جہاں پر یہ تیل یا پینٹ یا یہ چیز لگی ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کر دو۔ پھر وضو کے لیے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھو لو، پھر تین مرتبہ کرلی کر لو اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے پانی کو نکال لو تین مرتبہ، پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھو لو، پورے چہرے کو، اور چہرے کی حدود جو ہے وہ ماتھے کے، پیشانی کے اوپر والے حصے سے لے کے تھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ چہرے کی حدود ہے۔ اور اس پورے چہرے پر پانی کو لگنا ضروری ہے۔ اگر پانی ایک جگہ سے رہ گیا، نہیں لگا، تو وضو اچھا ہی نہیں بلکہ وضو ہی نہیں ہوتا۔ تین مرتبہ چہرے کو اس طریقے سے دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں۔ کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت۔ کچھ لوگ غلطی کرتے، صرف کوہنی تک پانی لگتا ہے، اوپر نہیں لے کے جاتے، پوری کوہنی تک یعنی کوہنی سے تھوڑا سا اوپر۔ تین مرتبہ، پہلے دایاں پھر بایاں، اس طریقے سے، اچھے طریقے سے پانی ڈال کے دھو لیں۔ اور دھونے کا مطلب ہے پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اس طریقے سے لگانا ہے جسم پر۔ اگر صرف پانی لگتا ہے، ہاتھ نہیں آپ اوپر پھیرتے، تو کچھ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو پورے جسم پر پانی کے ساتھ ہاتھ بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد پانی کو ہاتھ پر لگاؤ اور سر کا ایک مرتبہ مسح کرو۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو پانی لگاتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھتے، سر کے اگلے حصے سے لے کے پیچھے حصے تک کی طرف لے کے جاتے، پھر پیچھے سے آگے لے کے آتے، پھر اپنے دونوں انگلیاں شہادت کی کان کے اندر ڈال لیتے، اور انگوٹھوں کو پیچھے، کان کے پیچھے پھیر دیتے ایک مرتبہ۔ یہ سر کا مسح ہے۔ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے۔ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے، پانی ہاتھ کو لگاؤ، سر کے اگلے حصے سے لے کے پیچھے تک لے جاؤ، پھر پیچھے سے آگے تک، پھر اس طریقے سے کان مسا کر لو بس. اس کے بعد دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں، تین مرتبہ ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور انگلیوں کا بھی خلال کرو، یعنی پانی انگلیوں کے درمیان والی جگہ میں بھی جانا چاہیے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. تین مرتبہ ایسے دھو لیا، پھر کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ لیا، جنت کے دروازے کھلے ہیں؟ نہیں، ابھی ایک شرط باقی ہے. وضو تو آپ نے اچھی طریقے سے کر لیا الحمدللہ، لیکن کہ کلمہ شہادت کو سمجھا ہے یہ بہت ضروری ہے. زبان سے پڑھنا کافی نہیں، کلمہ شہادت کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں علم ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کلمہ شہادت کا کیا مفہوم ہے. جس نے کلمہ شہادت کا مفہوم کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلیں گے. پہلا مسئلہ تو آسان تھا، سب تک تقریباً جتنے بھی ساتھی موجود ہیں انشاءاللہ وہ وضو اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں الحمدللہ، میں جانتا ہوں، لیکن کیا کلمہ شہادت کو سمجھا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کلمہ شہادت کا کیا مفہوم ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اشہد، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور پیغمبر ہیں. آسان الفاظ ہیں. اچھا یہ دیکھتے ہیں گواہی کسے کہتے ہیں. گواہی کے لفظ عام طور پر ہم جو شہادت کا لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں گواہی، لیکن گواہی کا لفظ بہت سارے چیزوں پر مشتمل ہے. زبان کا اقرار، دل کا یقین، علم، اخلاص، انقیاد، یہ سب یہ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، اور یہ گواہی کے لفظ میں موجود ہے. جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، کلمہ شہادت کی جو آٹھ شرطیں علماء بیان کرتے ہیں، وہ اس لفظ میں موجود ہیں. اگر اس کو سمجھ لیا تو الحمدللہ، اگر نہیں سمجھا تو سمجھو. اگر دنیا کے معاملے میں قاضی کی طرف کوئی جاتا ہے اور قاضی گواہ کو بلاتا ہے، گواہ سے کیا سوال کرتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ اگر گواہ کر نہیں میں نے سنا، اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. اگر گواہ کہے نہیں مجھے شک ہے، پھر بھی نہیں مانی جائے گی. اگر گواہ کہے مجھے علم نہیں، اس کی بھی نہیں مانی جائے گی بات. تو گواہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان کا اقرار اور دل کا یقین، یہ ضروری ہے. جس نے یہ دل سے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اس نے کلمہ شہادت کو سمجھا ہے. یعنی معبود برحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میری دعا، میری پکار، میری قربانی، میری نظر، میری نیاز، میرے صدقات، میرے خیرات، سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ مفہوم ہے کہ میرے سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جس کو یہ یقین ہے، جو یہ سمجھ چکا ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مفہوم ہے کلمہ توحید کا اور کلمہ شہادت کا یہ مفہوم ہے, تو انشاءاللہ وہ بڑے خیر میں ہے. بس اس کو چاہیے کہ وضو اچھے طریقے سے کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اپنے منہ سے یہ الفاظ پڑھے تو اس کے لیے جنت ہے. آدھا کلمہ ہی ہو گیا. آگے وہ اشہد, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں, ان بے شک محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عبد ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بندہ آیا ہی نہیں اور نہ کبھی کوئی آئے گا. ایسی بندگی کی کہ بندگی کی مثال قائم کر دی. رات کو تہجد پڑھتے دونوں پاؤں سوج جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عائشہ پوچھتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, تو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے, کیوں مشقت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں, یہ بندگی ہے. اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو بندگی اچھی طریقے سے سمجھائی اور اپنے رب کا راستہ بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور اس میں واضح جواب ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, رسول اللہ مشکل کشا ہیں, رسول اللہ حاجت روا ہیں, رسول اللہ شفا عطا فرماتے ہیں, یاد رکھیں جو بندہ ہے وہ محتاج ہے, وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا, اس کی بندگی نہیں ہوتی. اور جو معبود ہے وہ حاجت روا ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ نفع نقصان کا مالک ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمارے ساتھیوں کو یہاں پہ غلطی لگی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبدو تو ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے بندے تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن شفا بھی دیتے ہیں اور بیٹا بھی دیتے ہیں, مشکل میں کام بھی آتے ہیں, مصیبت سے نجات بھی دلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, ان چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے, جو نبی کا حق ہے وہ نبی کو دینا چاہیے. وہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں. کون سا پیغام؟ قرآن مجید اور صحیح حدیث, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کے آئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جو کچھ بھی لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا, اور تا قیامت یہ پیغام رہے گا. جو اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ راہ راست پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں. جو اس راستے سے منہ موڑیں گے وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں, گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کا راستہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے. اور وہ رسولہ پہ دو بڑے گروہوں کا رد ہے. نمبر ایک, منکرین حدیث, جو کہتے کوئی حدیث ہی نہیں, صرف قرآن پہ عمل کرو بس. جب وہ رسولہ اپنی زبان سے مانتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ حدیث بھی لے کے آئے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, تو پھر حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو ضعیف ہے اس کو ضعیف سمجھ کے چھوڑ دو, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو صحیح ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہاری پاس کیا حجت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ وہ رسول ہو, زبان سے پڑھتے ہو کلمہ شہادت میں, زبان سے پڑھتے ہو وہ رسول ہو, تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور دوسرا گروہ جو اندھی تقلید کرتا ہے, اس نے بھی وہ رسول ہو کے لفظ کو نہیں سمجھا. جب صحیح حدیث سامنے آ جاتی ہے کہتے جی ہمارے امام کا تو یہ قول ہے, ہم اپنے امام کے قول کو سنتے ہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ امام کا قول سمجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہوا حج کے معاملے میں, تو کسی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر تو یہ بیان کرتے تھے اس مسئلے میں, عبداللہ بن عباس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. پھر ایک شخص نے کہا جی حضرت ابو بکر حضرت عمر تو اس طریقے سے فرماتے تھے. ان کو شدید غصہ آیا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے, تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے فرمایا. تو وہ رسول ہو جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں, ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ کلمہ شہادت تھا, اس کا یہی مفہوم تھا مختصراً. جو شخص اس مفہوم کو سمجھ چکا ہے الحمدللہ, جو نہیں سمجھا تو سمجھے اور ان لوگوں تک اس مفہوم کو پہنچائے جو لوگ اتنی بڑی عظیم جنت سے محروم ہیں. جس نے وضو بہترین طریقے سے کیا اور ان الفاظوں کو اس سمجھ سے پڑھا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے. اور یہ نہیں حکم دیں گے فلان دروازے سے جو نہیں, آپ کا اپنا اختیار ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, کس دروازے سے جانا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ. آسان جنت, کوئی ہے آسان جنت کے طلبگار؟ تو یہ آسان جنت ہے. ہمیں مشکل لگتی ہے جنت, لیکن اللہ تعالیٰ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی الرحمن الرحیم اپنے بندوں کے لیے جنت کو پیدا کیا اور اس کے لیے راستہ بھی آسان بیان کر دیا. جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس راستے پر وہ چل رہا ہے, اور جو اس راستے سے محروم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اس جنت کے راستے کو سمجھیں, توحید اور شرک کے مسائل کو سمجھیں, اتباع سنت کے مفہوم کو سمجھیں اور اس عظیم جنت میں داخل ہو جائیں. کیونکہ اس بات کا خلاصہ یہی ہے, کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی توحید کے ساتھ, اور طریقہ کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اسے کہتے اتباع سنت. اخلاص اور اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہی دو شرطیں ہیں عبادت کی, جس میں پائی جائیں تو وہ عبادت بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. جو ان شرطوں سے اس کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تو اس کی عبادت عبادت نہیں. اس لیے جب ہم سنتے ہیں جمعہ کے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, امام خطیب کیا پڑھتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی نہیں صرف, حق تقاتہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو نہیں, بلکہ اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے, روزہ اس طریقے سے رکھو جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے, جہاد اس طریقے سے کرو جس طریقے سے جہاد کرنے کا حق ہے, وضو بھی اس طریقے سے کرو جس طریقے سے وضو کرنے کا حق ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہر وضو درست نہیں اور ہر نماز درست نہیں, ہر روزہ درست نہیں اور ہر جہاد بھی درست نہیں. نماز وہی درست ہے جو حق طریقے سے ادا کی جائے, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے. روزہ بھی وہی درست ہے اور جہاد بھی وہی درست ہے اور روزہ بھی اور وضو بھی وہی درست ہے, اپنی طرف سے اپنی منمانی سے نہیں. یہ ہے جنت کا آسان راستہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.